لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمه واشد المعاقبين في الشده والنقمه ثم الصلاه والسلام والتحيه والاكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نبأته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا درود بجي محمد وعلى محمد عزیزان محترم سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 58 اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کل گفتگو کا آغاز ہوا. مختصر سی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو پاک زمین ہوتی ہے والبلد الطیب یخرج نبعته پاک زمین اپنے پودے کو نکالتی ہے اپنی پروڈکٹ کو باہر دیتی ہے بإذن ربہ اپنے رب کے اذن سے حکم سے اجازت سے والذی خبث والذی خبث اور وہ زمین جو پاک نہیں ہوتی پاک کے مقابلے میں ہوتی ہے لا یخرج الا نکدا اس سے سوائے ناپاکی کے غلط چیزوں کے خس و خاشاک کے کچھ اور باہر نہیں آتا. کل آپ کے سامنے اس میں یہ بات بیان کی تھی کہ جہاں پاکیزگی کا تذکرہ ہے وہیں اضافی ایک تذکرہ ہے خداوند عالم کی ربوبیت کا. غور کیجئے گا فقط ترجمے کے اوپر اور اس آیت کے اوپر کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ سب کا سب خداوند عالم کی مشیت کے تحت انجام پاتا ہے, جو کچھ بھی ہے خداوند عالم کی قدرت کے سائے میں انجام پاتا ہے. اب زمین چاہے پاک ہو یا ناپاک, زمین سے اگنے والا ہر پودا خداوند عالم اگاتا ہے, جس کو کل آپ کے سامنے بیان کیا سورہ واقعہ کی آیات کے اندر انتم تزرعون تم اس کو اگاتے ہو زراعت کرتے ہو ہم ام نحن الزارعون یا ہم زراعت کرنے والے ہیں. لیکن خداوند عالم نے اس زمین کے جس کے اندر پاکیزگی پائی جاتی ہے طہارت پائی جاتی ہے اس سے اگنے والے پودے کے لیے کہا کہ اس سے جو پودا اگتا ہے یہ اپنے رب کی ربوبیت کے سائے میں اگتا ہے. یہیں سے ایک نتیجہ جناب محمد حسین انصاریان نے نکالا اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی پاکیزگی ہوگی طہارت ہوگی وہ شے خدا کی ربوبیت خاص کے دائرے میں آ جائے گی. ایک عمومی ربوبیت ہے ایک خاص ربوبیت. ربوبیت کا مطلب کل بھی بیان کیا یعنی پرورش کرنا پالنا چیز کے مطابق اس کے زندگی کے اسباب فراہم کرنا. ربوبیت سے مراد یہ تمام چیزیں مانا کیا جاتا ہے. رب کا مطلب پالنے والا, اسی لیے ہم جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس کے لیے جو بہترین پالنے والا ہے تمام عالمین کا پالنے والا ہے پرورش کرنے والا ہے. لہذا خداوند عالم نے کہا کہ جہاں زمین پاک ہے اس کا نکلنے والا سبزہ اس سے اگنے والے درخت اپنے رب کی ربوبیت کے اذن سے زمین سے باہر نکلتے ہیں. یہ عمومی ربوبیت کیا چیز ہے اور خصوصی ربوبیت کیا ہے، اس کو نوجوانوں کے ذہن تک پہنچانے کے لیے ایک دو مثالیں دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، پھر ہمارا موضوع اور آسان ہو جائے گا. عمومی ربوبیت یعنی خداوند عالم ہر انسان کو رزق عطا کرنے والا ہے. خداوند عالم نے اس دنیا میں ایک نظام حیات قرار دیا، نظام حیات میں مخصوص نبی انسانوں کی بات کر رہے ہیں، انسانوں کے لیے خداوند عالم نے رزق کو، کھانے پینے کو لازمی قرار دیا. اب آپ سوال پوچھیے اپنے آپ سے کہ جو انسان اس دنیا پر بستا ہے اور جو خداوند عالم کو نہیں مانتا، خداوند عالم کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے، اس کا رازق کون ہے؟ اللہ ہی رازق ہے. جو کفر اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتا، اصلاً خدا کی خدائی کا قائل نہیں ہے، جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، لادین کہتے ہیں، بے دین کہتے ہیں، جو اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کا ظہور کسی کے ارادے سے ہوا، ان کا کہنا یہ کہ نہیں، کائنات اسباب کے ذریعے سے، علت اور معلول کے سبب کے ذریعے، کاز اینڈ افیکٹ کے قانون کے تحت دنیا وجود میں آ گئی ہے. اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی مدیر و مدبر نہیں ہے، اس کو کسی ارادے نے خلق نہیں کیا. کائنات کا نظام ایسا ہے، گیسز کا مجموعہ جمع ہوا ایک جگہ کے اوپر، متراکم ہوا، ایک وقت آیا کہ ان کے اندر دھماکہ ہوا، بگ بینگ کے ذریعے سے دنیا وجود میں آ گئی. ایسے افراد کے جو خداوند عالم کے کسی وحدانیت کے، خداوند عالم کی خدائی کے قائل نہیں ہیں، ان کا بھی رازق کون ہے؟ خداوند عالم. ان کو اگر وہ بیمار ہو جائیں تو شفا کون دیتا ہے؟ خداوند عالم دیتا ہے. اگر کوئی دنیا میں بیمار پڑ جائے، کوئی ہندو جو بتوں کی پرستش کرتا ہے، اگر وہ بیمار پڑ جائے، اس کو شفا دوا دیتی ہے یا خدا دیتا ہے؟ یا خدائی نظام دیتا ہے، اس طرح سمجھ لیجئے، خدائی نظام دیتا ہے. اگر دوا بھی سبب بنتی ہے شفا کا، تو اس دوا کے اندر شفا کی تاثیر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، پروردگار عالم ہی ہے. لہذا یہ عمومی ربوبیت ہے خداوند عالم کی، کہ خداوند عالم نے عمومی ربوبیت کے ذریعے اس کائنات کا نظام چلایا ہوا ہے. اب جب خداوند عالم سب کچھ کرنے والا ہے، چاہے وہ مشرق ہو، مومن ہو، منافق ہو، سب کو عطا کرنے والا ہے، تو پھر فرق کہاں پر آئے گا؟ فرق یہاں آئے گا کہ جو عمومی ربوبیت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں فقط مادی رزق شامل ہوگا. جو خداوند عالم کی وحدانیت کے قائل ہوں گے، خدا ان کی زندگیوں میں مانوی رزق بھی عطا کرے گا، خدا ان کی زندگیوں کو بابرکت بھی بنائے گا، خدا ان کی زندگیوں کے اندر مانویت کا رنگ بھرے گا. مانویت سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان جس کا کھا رہا ہوگا اس کو پہچاننے کی بھی کوشش کرے گا. یہ انسان کے جس کی زندگی میں مانویت کا رنگ آتا ہے، پھر وہ اپنے منعم کی، اپنی عطا کرنے والے کی ہستی سے غافل نہیں ہوتا. پھر انسان اگر کھاتا ہے، اس کی زندگی گزارتا ہے اس کے منائے ہوئے اصولوں کے مطابق، تو ساتھ ساتھ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتا ہے. اسی لیے جتنا جتنا انسان کی معرفت بڑھتی ہے، اس کا خدا کی بارگاہ میں سجدہ بڑھتا ہے. بس اس کائنات کے اندر ہر شے خدا کی ربوبیت کے سائے میں ہے، لیکن خداوند عالم نے پاکیزگی کے لیے بیان کیا کہ جہاں پاکیزگی ہے وہاں اضافی ربوبیت، اضافی نہیں خصوصی ربوبیت ہے، ایک خاص پالنے کا پھر انداز ہے. پھر خداوند عالم خصوصی ربوبیت کے اندر انسانوں کو لے لیتا ہے، جس کی میں نے کل مثال آپ کے سامنے بیان کی کہ جب حسین انصاریان نے بیان کیا کہ آیا ہم انسانوں کے نفسوں کو زمین سے تعبیر کر سکتے ہیں، کہ اگر خدا ایک پاک زمین سے اگنے والے سبزے کو اپنی خاص ربوبیت کے تحت پروان چڑھاتا ہے، تو کیا ہمارا اور آپ کا نفس بھی اس زمین کی مانند قرار پا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہماری اور آپ کی جو خلقت ہے وہ اسی زمین کے ذریعے سے ہے. ہم اور آپ جو پیدا ہوئے اسی زمین کے اگے ہوئے اناج کے ذریعے سے، ہمارے ماں باپ نے تغذیہ کیا، اس تغذیہ کے نتیجے میں ان کے وہ سیلز بنے کہ جن کے ذریعے سے اولادیں وجود میں آتی ہیں، اور انہی سیلز کے نتیجے میں ہم اور آپ اس دنیا میں آئے. لہذا ہماری اور آپ کی جو خلقت ہے وہ زمین سے ہی ہے. انسان کا نفس بھی زمین کی مانند ہے، توجہ کیجئے گا. اگر خداوند عالم ظاہری طور پر بے جان زمین کی، میں نے ظاہری کا لفظ جان بوجھ کے استعمال کیا، اس لیے کہ اس کائنات کے اندر ہر شے حیات رکھتی ہے، مخصوصاً زمین کے جس کے ذریعے سے پودے اگتے ہیں، حیات کا اثر نظر آتا ہے، وہ زمین خود زندہ ہے، لیکن ہم ظاہری طور پر استعمال کرتے ہیں کہ بے جان زمین، اپنی جگہ پر پڑی ہوئی، اپنی مرضی سے آگے نہ بڑھنے کی طاقت نہ رکھنے والی زمین. اگر خداوند عالم اس کی پاکیزگی کی بنیاد پر کہتا ہے کہ اگر زمین پاک ہو
تو اس سے اگنے والا سبزہ اللہ کی ربوبیت اللہ کی مرضی سے اگتا ہے. یہیں پہ حسین انصاریان نے کہا اگر انسانوں کا نفس پاک ہو جائے تو پھر ان انسانوں کی خصوصی تربیت خداوند عالم اپنی خصوصی ربوبیت کے ذریعے سے کرتا ہے. اور اس کی مثال کیا تھی؟ حضرت مریم کی. کل آپ کو مثال دی گئی تھی کہ حضرت مریم اس کی ایک مثال ہیں. خصوصی ربوبیت کے ذریعے سے جب خداوند عالم نے حضرت مریم کی تربیت کا اہتمام کیا تو اس ماحول میں ذرا تصور کیجئے گا کون سا ماحول تھا, کیسا ماحول تھا کہ جہاں فقط مردوں کو آنے کا اختیار تھا, جس عبادت گاہ میں معبد میں فقط مردوں کو آنے کی اجازت تھی. اور کیوں مردوں کو آنے کی اجازت تھی؟ اس لیے کہ خواتین کے بارے میں تصورات اچھے نہیں تھے. آپ کو معلوم ہے تاریخ میں, انسانیوں کی تاریخ کے اندر خواتین کے ساتھ بدترین مظالم ہوئے. حتیٰ بہت سے معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں خاتون کو انسان کا درجہ نہیں دیا جاتا, ان کے بارے میں تصور ہی کہا جاتا ہے کہ خواتین انسان بھی نہیں ہوتی, انسانیت میں شامل بھی نہیں ہوتی. خواتین کو فقط, چونکہ مرد اعلیٰ ذات ہے, لہذا اس اعلیٰ ذات کی خدمت کے لیے جس ذات کو خلق کیا گیا وہ عورت کی ذات ہے. تصورات ہیں, مختلف تصورات ہیں. یہ اسلام ہے کہ جس نے آنے کے بعد عورت کے مقام کو واضح کیا, اور کس طرح سے واضح کیا اس کی ایک مثال خود یہ ایام ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, وہ بابرکت ہستی ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے بہت سے مردوں سے افضل قرار دیا ہے. وہ بابرکت ہستی جن کے بارے میں کل بیان ہوا حدیث قصہ کے ذیل میں جو بات ہوئی تھی, آج اس کی طرف نہیں جائیں گے تاکہ ہم اپنی اگلی باتوں کی طرف آ سکیں. بس عزیزوں خلاصہ کروں اپنی بات کو, یہ جو خداوند عالم پاک زمین کو اضافی ربوبیت کے ذریعے سے پروان چڑھاتا ہے خداوند عالم, حسین انصاریان کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے نفس کی پاکیزگی کو پالے, اپنے نفس کی زمین کو پاک اور پاکیزہ قرار دے دے, تو خداوند عالم کی اضافی ربوبیت کے ذریعے سے پھر بہت شاندار نتائج سامنے آتے ہیں. اب یہاں پر ایک دو چیزوں پہ توجہ کیجئے گا. رسول اکرم ایک طرف ہیں, جناب خدیجہ دوسری طرف ہیں. دونوں وہ شخصیات ہیں کہ جن کے نفس کی زمین انتہائی پاک و پاکیزہ ہے. رسول اللہ ان کا نفس پاک ترین نفس اس کائنات کا ہے, اور ظاہر ہے جو رسول کی ہمسری کرے, رسول اللہ کے ساتھ آنے والی بی بی خدیجہ ہیں, ان کا نفس بھی انتہائی پاک و پاکیزہ ہے. جب یہ دو نفوس آپس میں ملے تو ان کا نتیجہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. رسول اللہ کی پاکیزگی, جناب خدیجہ کی پاکیزگی کا نتیجہ فاطمہ زہرا ہے. فاطمہ زہرا کی پاکیزگی کا اندازہ کس بات سے کیا جا سکتا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا کی پاکیزگی کے اندازے کے لیے بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں, فقط ایک وہ بات جو آپ سب نے سنی ہوئی ہے اسی کے ذریعے سے بیان کروں گا کہ ان چیزوں پہ غور کی ضرورت ہے. جناب فاطمہ زہرا کی پاکیزگی کے لیے چھٹے امام کا وہ قول میں سمجھتا ہوں کافی ہوگا کہ جس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا, اگر علی مرتضی نہ ہوتے تو آدم سے خاتم تک کوئی فاطمہ زہرا کا ہمکف نہیں ہو سکتا تھا. فاطمہ زہرا کی پاکیزگی کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے. یعنی فاطمہ زہرا کو سمجھنے کے لیے پہلے علی کو سمجھا جائے, پہلے علی مرتضی کو سمجھا جائے. اب علی مرتضی کے تمام فضائل آپ کے ذہنوں میں ہونے چاہیے, اور آپ کے ذہنوں میں ہیں کہ ہم علی کے ذریعے سے ہی تو زندگی گزارتے ہیں, ہماری زندگی کا سرمایہ مولا متقیانی ہے. امام علی کے تمام فضائل ذہن میں رکھیے اپنے, ان کا کعبے میں آنا, ان کا کعبے میں پیدا ہونا, ان کا جنگوں میں آگے بڑھ کر خدمات انجام دینا, کائنات میں فقط ایک ہستی کے جس کو یہ شرف ملا کہ دوش یہ پیمبر پر اس کے قدم آ سکے, علی مرتضی کی ذات ہے. فقط علی مرتضی وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ کی شب ہجر, رسول اللہ کے بستر پر سونا نصیب ہوا, فقط علی مرتضی. تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے, قرآن کی آیت سورہ مباہلہ جو سورہ کے اندر بیان کی جاتی ہے, جو آیت مباہلہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ انفسنا و انفسکم کی جگہ پر اگر کوئی قرار پاتا ہے تو وہ فقط علی مرتضی ہیں. یعنی جو نبی جیسا ہو اس کو علی مرتضی کہتے ہیں. اب علی مرتضیٰ کی تمام عظمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوبارہ اس بات کو سنیں, امام صادق کی بات کو, کہ اگر علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو آدم سے خاتم تک فاطمہ زہرا کا کوئی ہمسر و کف نہ ہوتا. یہ طہارت ہے فاطمہ زہرا کی, کہ فاطمہ کی ہمسری کے لیے علی چاہیے. فاطمہ کی ہمسری ہر کوئی نہیں کر سکتا. اب اس آدم و خاتم میں تمام انسان آ گئے, تمام انسان آ گئے. حضرت آدم سے لے کر اب اس کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں. آدم اگر انسان کی مراد لی جائے آدم تا خاتم یعنی پہلے انسان سے آخری انسان تک, کوئی جناب زہرا کی ہمسری نہیں کر سکتا. اور اس کو خاص معنی سے دیکھا جائے یعنی آدم پہلے انسان بھی ہیں پہلے نبی بھی ہیں, اور یہاں پہ خاتم بھی اگر نبوت کی طرف اشارہ لیا جائے کہ آدم تا خاتم کے عام انسان کی مجال تو کیا ہوتی کہ ہم سر یہ فاطمہ کرتے. آدم سے خاتم تک جتنے انبیاء تھے ان میں بھی کوئی فاطمہ زہرا کی ہمسری نہیں کر سکتا تھا. اس ہمسری کے لیے فقط علی چاہیے. توجہ کیجئے گا, یہ جناب فاطمہ زہرا کی پاکیزگی کی دلیل ہے کہ فاطمہ زہرا کی پاکیزگی پاکیزہ شخصیت ہے کہ فقط علی یہ مرتضیٰ ہیں جو ہمسر فاطمہ بن سکتے ہیں. درود بھیجے محمد والے. عزیزوں فاطمہ زہرا کی ہستی میں نے کل بیان کیا, ہم اور آپ اپنی ان ناقص عقلوں کے ذریعے سے مقام فاطمہ زہرا کا ادراک نہیں کر سکتے, ہم نہیں سمجھ سکتے مقام فاطمہ زہرا کیا ہے. خداوند عالم کا راز کہا گیا جناب فاطمہ زہرا کو. فاطمہ زہرا خداوند عالم کے رازوں میں سے ایک راز قرار پائیں. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ لما سمیت فاطمہ تو زہرا الزہرا, فاطمہ زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کو زہرا کہا جاتا ہے. توجہ کیجئے گا, بہت سی اس کی معنی کیے گئے. آپ نے جو مشہور واقعہ سنا ہوگا یا مشہور بات جو سنی ہے وہ یہی ہے کہ فاطمہ زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا کا نور آسمان والوں کے لیے ایسے ہی چمکتا تھا جیسے زمین والوں کے لیے ستاروں کا نور جگمگاتا ہے. یعنی جب فاطمہ زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو ان کا نور ساتے ہوتا تھا, ان کا نور نکلتا تھا, اور اس نور کو آسمان والے ایسے دیکھتے تھے جیسے زمین والے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں. ایک اور اس کا معنی بیان کرتے ہوئے روایت میں بیان کیا گیا کہ کیوں فاطمہ زہرا کو زہرا کہا جاتا ہے. امام نے بیان کیا اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا دن میں 3 مرتبہ علی مرتضیٰ کے اوپر ان کا نور آشکار ہوتا تھا, اس نور کو دیکھ کر علی مرتضیٰ مبہوت ہو جاتے تھے. میں آپ کے سامنے کچھ حقائق بیان کر رہا ہوں جو روایتوں میں بیان ہوئے, البتہ روایتوں میں جتنا بیان ہوا اتنا ہی بیان کروں گا, اس سے زیادہ بیان کیا جائے تو اپنی طرف سے بیان ہوگا. یہ وہ مقامات ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے, ہماری حیثیت ہی نہیں ہے, ہماری صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی جانب سے کچھ جملوں کا اضافہ کر کے بیان کریں. تھوڑی سی وضاحت ہو سکتی ہے البتہ چیزوں کی. امام علی علیہ السلام کے لیے فاطمہ زہرا دن میں, امام صادق کی روایت ہے, دن میں 3 مرتبہ ان کا نور امام علی علیہ السلام کے لیے آشکار ہوتا تھا, علی مرتضیٰ اس نور کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتے تھے. علی مرتضیٰ خود نورانی مخلوق ہیں, خود نورانی شخصیت ہیں, فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے خدا جانتا ہے. یا جو روایت آخری آپ نے پڑھوں کہ چھٹے امام نے بیان کیا کیوں ان کو زہرا کہا جاتا ہے, کہا اس لیے کہ خداوند عالم نے ان کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا تھا, اپنی عظمت کے نور سے. اب خداوند عالم کی عظمت کا اندازہ کس کی عقل میں آ سکتا ہے, خداوند عالم کی عظمت کا احاطہ کون کر سکتا ہے, کون خداوند عالم کی عظمت کو محدود کر سکتا ہے, بیان کر سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. جو خدا کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے وہ نور فاطمہ کو بھی سمجھ سکتا ہے. خداوند عالم کی عظمت کا ادراک ممکن نہیں ہے عزیزوں, کیونکہ خداوند عالم بے نہایت ہے, اور جو بے نہایت ہو اس کی تمام صفات بے نہایت ہوا کرتی ہیں, اور جو بے نہایت ہو وہ ہم جیسے محدود لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آ سکتا. ہاں کچھ چیزیں جن کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا, امام نے بیان کیا فاطمہ زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے ان کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا, اور جب خلق کیا فلما اشرقت, جب یہ نور اشراق کیا, یہ نور پھیلا, فَأَزَاءَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ, اس نور کے پھیلنے سے آسمان اور زمین روشن ہو گئے, آسمان اور زمین روشن ہو گئے. جب آسمان اور زمین روشن ہوئے تو نتیجہ کیا ہوا, وَغَشَّتْ أَبْصَارُ الْمَلَائِكَةِ, ملائکہ فرشتوں کی آنکھیں اس نور کو دیکھ کر چندھیانے لگی, چنیانے لگی, بند ہونے لگی, یعنی اس نور کی تاب نہ لا سکے. توجہ کیجئے گا الفاظ کے اوپر, چھٹے امام کی روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس روایت کو ایک مرجع نے اپنے ایک درس خارج میں بیان کیا, وغشت ابصار الملائکہ, ملائکہ کی آنکھیں چندیا گئیں اس نور کی عظمت کو دیکھ کر. یہ مبالغے نہیں ہیں, حقائق ہیں. یہ ملائکہ خود نوری مخلوق ہیں, نور سے خلق ہوئے ہیں, اللہ نے نور سے خلق کیا. مگر فاطمہ زہرا کا نور کیسا نور ہے کہ یہ ملائکہ جو نور سے خلق ہوئے اس نور کی تاب نہ لا سکے. وَغَشَّتْ أَبْصَارُ الْمَلَائِكَةِ, ان کی آنکھیں چندیا گئیں. وَخَرَّتْ الملائکہ للہ ساجدین، اور اس نور کی عظمت اور حیبت کو دیکھ کر فرشتے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا وقالو، انہوں نے پوچھا یا ربنا یا الہنا یا سیدنا ما ھذا النور، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مولا، یہ کیسا نور ہے کہ جس کی عظمت نے ہمیں حیران کر دیا؟ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ھذا نور من نوری، یہ میرے نور کا ٹکڑا ہے، یہ میرے نور میں سے خلق ہوا ہے، یہ میرے نور میں سے خلق ہوا، ھذا نور من نوری، میں نے اس کو اپنے نور، اپنی عظمت سے خلق کیا، واسکنہ فی السمائی، اس کو میں نے آسمان میں جگہ دی ہے، واخرجہ من صلب نبی من انبیائی، اور میں اس کو اپنے نبیوں میں سے ایک نبی کے صلب میں قرار دوں گا، ثم اخرج من ذلک النور ائمہ، اور پھر میں اس نور کے ذریعے سے ائمہ کو دنیا میں لے کر آؤں گا کہ جو لوگوں کو میرے حق کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے اور ائمہ حق قرار پائیں گے۔ توجہ کیجئے کہ فاطمہ زہرہ کی عظمت، یہ فاطمہ زہرہ کا نور ہے کہ جس کے ذریعے سے کائنات کے اندر اجالا موجود ہے، جس کے اندر کائنات کے اندر روشنی موجود ہے۔ یہ چھٹے امام کی روایت آپ کے سامنے بیان کی۔ عزیزوں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تصور میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ ایسی شخصیات کا تذکرہ ہم کیوں آ کر بار بار مجالس میں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، کیونکہ ہم اور آپ اس ظاہری زندگی کے لیے، مادی زندگی کے لیے، اس دنیا کی غلاظتوں کے لیے نہیں بنے۔ خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو بنانے کے بعد اپنے لیے کہا تھا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والا ہے، کائنات کی اتنی خوبصورتیاں ہیں، کسی خوبصورتی کو دیکھ کے خدا نے نہیں کہا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، کائنات کی وہ خوبصورتی جس پر خداوند عالم نے ایک انداز سے اپنی داد دی ہے انسان کو خلق کرنے کے بعد کہا ہے۔ ہم اور آپ خلق ہوئے کس لیے؟ تاکہ خداوند عالم کی اسماء کا مظہر قرار پا سکیں، خداوند عالم کی صفات سے اپنے آپ کو متصف کر سکیں۔ خدا نے ہمیں یہ نور دے کر بھیجا ہے، مگر اس دنیا کی زندگی ہمیں آلودہ کر دیتی ہے۔ جب یہ تذکرہ اہل بیت چھڑتا ہے، ہمارے دلوں میں موجود وہ نور دوبارہ زندہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس تذکرے کے ذریعے سے ہمارے دلوں پہ پڑے ہوئے پردے چاک ہوتے ہیں، ہمارے دلوں پر لگا ہوا زنگ اترنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ فرش عزا انسانوں کو معراج عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہم اس تذکرے کو کرتے ہیں۔ فاطمہ زہرا ذریعہ ہے، منبع ہے انسانی طہارت کا، فاطمہ زہرا منبع ہے انسانوں کی پاکیزگی کا۔ میں نے کل بیان کیا کیسے ممکن ہے کوئی انسان فاطمہ زہرا سے وابستہ ہو، اس وابستگی کو سمجھتا ہو، پھر دنیا سے آلودہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ انسان وابستہ ہے مگر سمجھ نہیں رہا، اس کو اندازہ نہیں ہے، ممکن ہے آلودہ ہو جائے، لیکن اگر کوئی انسان اس وابستگی کو سمجھ لے، اس اتصال کو سمجھ لے جو خداوند عالم نے میرے اور آپ کا کر دیا، ہم کس اپنے حق کی بنیاد پر فاطمہ زہرہ سے وابستہ ہوئے؟ ظاہری طور پر تو ہمارا کوئی حق نہیں تھا، ہمارا چونکہ اس دنیا میں آنے کا کوئی حق نہیں تھا، اگر خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو اپنے فضل و کرم سے بھیجا ہے۔ اب یہ بھی کتنا بڑا احسان ہے خدا کا کہ اس دنیا میں آنے والے کتنے انسان ہیں جو دنیا میں آتے ہیں سالم وجود کے ساتھ بھی آتے ہیں مگر ان کا عقیدہ سالم نہیں ہوتا، کتنا بڑا احسان ہے خدا کا کہ اس نے سالم عقیدے کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، کتنا بڑا احسان ہے خداوند عالم کا۔ آپ یقین کیجئے کہ میں پہلے بھی جو میں نے یہاں زینبیہ میں عشرہ پڑھا تھا اس میں بیان کیا تھا، نوجوانوں سے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ایک طرف آپ کے پاس تب دنیا کی تمام دولت ہو اور ایک طرف آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت دکھائی جائے اور وہاں پہ آپ اہل بیت کی محبت کو سمجھ سکیں، اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی کو سمجھ سکیں، اور اس کے بعد آپ سے کہا جائے کہ دنیا کی دولت لوگے یا اہل بیت کی محبت لوگے، تو انتخاب کیا ہوگا؟ اہل بیت کی محبت انتخاب ہوگا، اگر اہل بیت کی محبت کی عظمت کو سمجھ سکیں گے تو۔ اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت سے وابستگی ہے بس عزیزوں، یہ فاطمہ زہرہ سے وابستگی۔ فاطمہ زہرہ نور الہیہ ہیں، فاطمہ زہرہ کا تذکرہ دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ کیوں مجھے پاک ہونا ہے؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا آپ سورہ اعراف کی آیت کہ جب خدا پاک زمین پر ایک خصوصی نگاہ ڈالتا ہے، اس کو اس سے اگنے والے سبزے کو کہتا ہے کہ اس کا سبزہ اللہ کی ربوبیت کے سائے میں پروان چڑھتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، تو جو انسان پاک ہو جاتا ہے اس کی پرورش کے لیے خداوند عالم پر خاص اہتمام کرتا ہے۔ ہمیں پاکیزگی چاہیے، ہمیں طہارت چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ایک نسل فاطمہ کا پاکیزہ فرزند زمین پر موجود ہے، اس پاکیزہ فرزند کی مدد کرنے کے لیے خود انسانوں کو قلب کی طہارت اور پاکیزگی چاہیے۔ کربلا کے اندر ایک طرف امام حسین تھے کہ جہاں آپ کے ساتھ 72 افراد تھے اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا، اس ہزاروں کے لشکر پر امام حسین کے الفاظ کا اثر نہیں ہو سکا. کیوں؟ امام نے اس کو بیان کیا تھا، اس لیے کہ تمہارے دلوں پر پردہ اس لیے پڑ گیا کہ تمہارے شکم کو مال حرام نے پر کر دیا. اس مال حرام کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں امام وقت کی آواز نہیں آ رہی. آواز تو آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. تمہیں امام وقت کی مظلومیت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا. کیوں؟ کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھر گئے. عزیزوں، ہمیں پاکیزگی اور طہارت چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پاکیزہ ایک فرد نسل فاطمہ کا موجود ہے کہ جس کی وجود سے یہ دنیا چل رہی ہے، اور اس کے ظاہر ہونے کے بعد مجھے اور آپ کو اس کی خدمت کرنی ہے. مگر کربلا کے اصحاب پر نگاہ کر کے پتہ چلتا ہے کہ معصوم کی نصرت کے لیے جو پہلی اور بنیادی شرط ہے وہ پاکیزگی ہے. جو طاہر ہوتا ہے، جو پاکیزہ ہوتا ہے، وہی معصوم کی مدد کر سکتا ہے. ان افراد کی خصوصیت کیا ہے؟ ہم ان کا افراد کو جب سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم. آپ خود بھی پاک ہیں، اور حتیٰ جس زمین پر آپ کو دفن کر دیا گیا وہ زمین آپ کے وجود سے پاک ہو گئی ہے. یہ جملہ امام حسین کے لیے نہیں کہا ہم نے، اصحاب حسین کے لیے کہا ہے. آپ پاک تھے اور آپ کی وجہ سے زمین پاک ہو گئی. آج پوری دنیا کے لوگ زیارت امام حسین پر جاتے ہیں، اصحاب امام حسین کی زیارت کرتے ہیں، اس زیارت کے ذریعے سے طہارت حاصل کر کے واپس آتے ہیں. طہارت روح کی بات ہو رہی ہے. بس عزیزوں، یہ ایام ہماری پاکیزگی طہارت کے ایام ہیں. بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. گزارش کی جا رہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے. بارے دیگر صلوات. درود بھیجے محمد والے محمد. بس عزیزوں، پاکیزگی کی ضرورت سمجھ میں آ گئی. اب آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ پاکیزگی حاصل کیسے ہوتی ہے؟ ایک راستہ یہ ہے جس پر میں اور آپ اس وقت عمل کر رہے ہیں. فرش عزا پر آنا، اہل بیت علیہ السلام کی ذکر کو سننا، اس میں سے اپنے لیے کچھ نتائج حاصل کرنا، اور اس کے بعد ان پر عمل کرنا پاکیزگی کا ذریعہ ہے. توسل اہل بیت، کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ تسبیح فاطمہ زہرا ایک توسل کا ذریعہ ہے. ہمیں نہیں معلوم اس چھوٹی سی تسبیح کے، جس کو ہم 100 عدد کے نام سے جانتے ہیں، جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، اس کی کیا عظمت ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. بظاہر چھوٹا سا ایک عمل ہے کہ جس کو اگر پڑھا جائے تو بمشکل 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں انسان کے پڑھنے میں. لیکن اسی تسبیح کے ذریعے سے نتائج کیا مل رہے ہیں؟ روایت معصومین کل بیان ہوئی، آج پھر ان کی تکرار کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی من سبحا بتسبیح الفاطمہ ثم استغفر غفرہ اللہ، جو کوئی بھی تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے اس کے بعد استغفار کرتا ہے، خدا سے مغفرت طلب کرتا ہے، خدا اس کو معاف کر دیتا ہے. تسبیح فاطمہ کا اثر. کہا گیا کہ اگر یہ چاہتے ہو، روایت معصومین ہے، چھٹے امام کی روایت، کہ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے، بستر پر لیٹنے کے بعد سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کو پڑھ کر سوتا ہے، یہ شخص پوری رات خداوند عالم کے مخصوص ملائکہ کی حفاظت میں رہتا ہے. مخصوص ملائکہ، یہ وہ ملائکہ عام اس پہ نہیں آئیں گے، تسبیح فاطمہ پڑھی جائے گی، ملائکہ آئیں گے، اور آنے کے بعد کیا کریں گے؟ انسان کی حفاظت کریں گے، اس انسان کی روح کی حفاظت، طہارت نفس کی حفاظت کریں گے پوری رات، اور انسان کا یہ سونا اس کا عبادت خداوند عالم میں شمار ہوگا. تسبیح فاطمہ کے اثرات ہیں. فاطمہ زہرا کے اسم میں برکت ہے. فاطمہ زہرا بابرکت ہستی ہیں. عزیزوں، فاطمہ زہرا کی برکت کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کروں، مخصوصاً دوستوں کے لیے جو نوجوان ہیں، بچے، ان کے لیے بیان کروں کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، 2-3 دن ہو گئے فاقے ہو رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، غریب ہوں، پہننے کے لیے کپڑا بھی مناسب نہیں ہے، کچھ مدد کیجئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے اپنے پاس اس وقت تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں تجھے ایک دروازہ بتا دیتا ہوں، ایک راستہ دکھا دیتا ہوں، تو وہاں چلا جا، یقیناً تیری کوئی نہ کوئی مدد ہو جائے گی. توجہ کیجئے گا، رسول اللہ نے بتایا، اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کے گھر کا اس کو ایڈریس دے دیا. یہ شخص جاتا ہے، دق الباب کرتا ہے، اندر سے پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا جاتا ہے مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تاکہ مجھے یہاں سے کچھ مدد ملے، میں کھانا کھا سکوں، اپنا لباس مرتب کر سکوں، صحیح پہن سکوں، کپڑا پھٹا ہوا ہے، اچھے لباس نہیں ہے۔ اندر سے بی بی کی جانب سے جواب آتا ہے کہ اس گھر میں بظاہر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے تیری مدد کر سکوں۔ توجہ کیجئے گا، ایک نقطہ فقط یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، ہم اور آپ اپنی زندگی میں جو مشکلات میں پھنستے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، ہمارا یہ توسل ہمارے لیے مشکلات کی دوری کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے پاس مادی مشکل ہوتی ہے، مالی مشکل ہوتی ہے، اس توسل کے ذریعے سے ہم اپنی مشکلات حل کرتے ہیں اور خدا حل بھی کرتا ہے۔ لیکن ذہنوں میں یہ تصور نہ رہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اپنی زندگی بہت زیادہ آسائشوں میں گزرتی تھی، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اہل بیت علیہ السلام اگرچہ کائنات کے خزانوں پر اللہ کی جانب سے قدرت رکھتے تھے، یہ وہ ہستیاں تھیں کہ اگر پتھروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چاہتے تو ہیرے اور جواہرات میں تبدیل کر سکتے تھے، یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا اہل بیت کے لیے، کوئی بڑا کام نہیں تھا، مگر ان کی زندگی انتہائی سادہ اور حد تک ہم کہہ سکتے ہیں فقر میں گزری، لیکن وہ فقر جس میں خداوند عالم کی یاد ساتھ تھی۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا اس وقت گھر پہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے تیری مدد کر سکوں، یہ شخص کہنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، میں بڑی توقع سے آیا تھا۔ روایت میں بیان کیا جناب زہرا کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار بھی کس چیز کا تھا، ذہن میں تصور مت لائیے گا کہ موتیوں کا ہار تھا جو جناب زہرا نے پہنا ہوا تھا، یا سونے کا ہار تھا، فاطمہ زہرا کو ان سونے اور موتیوں سے کوئی شغف نہیں تھا۔ میں ایک جملہ بھی یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، افسوس ہوتا ہے بعض اوقات معاشرے میں بعض چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو بولنا ضروری ہے، چونکہ ہمارے بعض دفعہ نہ بولنے سے توہین ان شخصیات کی ہوتی ہے کہ جنہوں نے کائنات کو سادگی کا درس دیا۔ کچھ عرصے سے ایک علم دیکھنے میں آیا ہے، یہ علم کس چیز کا ہے؟ فاطمہ زہرا کے نام پر یہ علم اٹھایا جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا کے نام پر علم اٹھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یقیناً علم ہے، پہچان ہے، ٹھیک ہے، علم حضرت عباس کے نام سے مشہور ہے، علم کا مطلب ہی علمدار، علمداری یاد آئے، کربلا یاد آئے، حضرت عباس یاد آئیں، ان کا لشکر یاد آئے، ان کے لشکر میں جانے کی خواہش انسان کے دل میں بیدار ہو، یہ اصل میں علم کا مقصد ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، فاطمہ زہرا کے نام پر بھی علم بنا لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہوگا، شاید اس کے اندر حرج کہاں ہوگا جب اس علم کو سونے اور جواہرات کا زیور پہنا کر سجایا جائے اور کہا جائے یہ فاطمہ زہرا کا علم ہے، تو یہ توہین فاطمہ ہے، یہ توہین فاطمہ ہے۔ ہم اس علم کے ذریعے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ علم فاطمہ کا علم کیوں ہے؟ تاکہ اس علم کو دیکھ کر یاد آئے، کس کی یاد آئے؟ جس کے نام پر یہ علم بنایا گیا ہے، اس کی یاد آئے، اس کی یاد کے ساتھ اس کی محبت دل میں بیدار ہو، اس کی زندگی سمجھ میں آئے۔ لیکن فاطمہ زہرا کے نام پر علم بنا کر اس کے اوپر بڑے بڑے سونے کے زیورات لٹکا کر کیا ہم فاطمہ زہرا کی شخصیت کو پہچنوا رہے ہیں؟ یا فاطمہ زہرا کی شخصیت کی توہین ہے؟ عزیزوں، فاطمہ زہرا کون ہے؟ وہ ہستی ہیں کہ جن کے چادر کے اوپر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ سلمان فارسی اس کی روایت کے نقل کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک کام سے بی بی فاطمہ زہرا کے پاس گیا، جناب فاطمہ زہرا چادر پہن کر آئیں، ظاہر نگاہ نیچے تھی، میں نے دیکھا، مجھے دیکھ کر افسوس ہوا کہ فاطمہ زہرا نے جو چادر اوڑھی ہوئی اس پہ جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ بچوں سے کہہ رہا ہوں، پیوند کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے چادر پھٹ جاتی ہے اس کو سی لیا جاتا ہے، دوسرا کپڑا لگا کر اس کو دوبارہ سی لیتے ہیں تاکہ وہ کپڑا مزید پھٹنے سے بچ جائے، ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر۔ سلمان فارسی چونکہ فارس سے تعلق تھا، ایران سے تعلق تھا، بادشاہوں کے دربار میں رہنے والے تھے، بادشاہوں کے دربار میں رہتے ہوئے کنیزوں کو دیکھا تھا، شہزادیوں کو دیکھا تھا، سلمان فارسی نے بے ساختہ کہا کہ فارس و کسرا میں رہنے والی شہزادیاں تو حریر و کمخواب کے لباس پہنے، ریشم کے لباس پہنے، اور جو کائنات کے رسول کی بیٹی ہے وہ پھٹی پرانی چادر پہنے۔ سلمان کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ جناب فاطمہ زہرا نے اس جملے کو سنا، سننے کے بعد فاطمہ زہرا نے افسوس کا اظہار نہیں کیا، فاطمہ زہرا نے کہا سلمان، خداوند عالم نے یہ شان اور یہ تمام لباس ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھے ہوئے ہیں، سلمان ہماری اس حالت کو دیکھ کر ہم پر افسوس نہ کھاؤ، ہم اس حالت کو تبدیل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، ہم چاہیں تو تبدیل کر لیں، مگر خدا اس میں راضی ہے، ہم اس میں راضی ہیں۔ لہذا یہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت ہے عزیزوں، فاطمہ زہرا کی سادگی ہے یہ۔ پس توجہ کیجئے گا، فاطمہ زہرا ایک ایسی ہستی کا نام کہ جو اس سادگی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارتی رہی. ہم اور آپ جب مشکلات میں پڑھتے ہیں فاطمہ زہرا کی مدد طلب کرتے ہیں ہماری مشکل آسان ہوتی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. بارے دیگر صلوات. وقت چونکہ کم ہے باتوں کو مختصر کرتے ہوئے آ جاتا ہوں اس بات کی طرف کہ اب ٹھیک ہے یہ سادگی یہ پاکیزگی چاہیے, اس پاکیزگی کو حاصل کیسے کیا جائے گا, یہ پاکیزگی کیسے ملے گی. فاطمہ زہرا کا دروازہ انسان کو پاکیزہ بنانے کے لیے, فاطمہ زہرا کا راستہ انسان کو پاکیزگی عطا کرتا ہے. یہ پاکیزگی پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس پاکیزگی کا نتیجہ حسین انصاریان بیان کرتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم انسان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک مرحلہ ہے کہ میں اور آپ خدا سے محبت کا ادعا کریں, خدا سے بات کریں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں, ہم خدا کے عاشق ہیں. عزیزوں بات اس وقت زیادہ اچھی ہو جائے گی جب خدا وند عالم کسی سے محبت کرنا شروع کر دے. قرآن کی آیت ہے ان اللہ یحب المطہرین. خدا وند عالم کن سے محبت کرتا ہے؟ جو متطہر ہوں, جو پاک ہوں. یہ پاکیزگی انسان کو وہ مقام عطا کرتی ہے کہ انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے, یعنی خدا عاشق انسان معشوق بن جاتا ہے, خدا انسان کا چاہنے والا ہوتا ہے. تمام مطالعے میں قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث اور روایت نہیں کہ جس میں ہم اور آپ شک کر سکیں. ان اللہ یحب المطہرین واللہ یحب المطہرین. خداوند عالم طاہر لوگوں سے, متطہر لوگوں سے محبت کرتا ہے. یہ مقام انسان کو ملتا ہے. اس طہارت تک پہنچا کیسے جائے, اس کو حضرت عیسیٰ نے بیان کیا. محمد حسین انصاریان نے اپنی اس تقریر میں بیان کیا, کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے جو خود اس مقام پر تھے کہ خدا وند عالم ان سے محبت کرتا تھا, ان کے لیے لفظ استعمال ہوا وجیہن فی الدنیا و فی الآخرہ, جو دنیا اور آخرت میں خدا وند عالم کے نزدیک معتبر ہیں. ایک ایسی شخصیت انہوں نے بیان کیا کہ مت کہو لا تقولو للعلم, علم کے لیے مت کہو, یہ بات نہ کہو کہ یہ علم جو ہے معرفت جو ہے وہ خدا وند عالم نے کہاں رکھی ہے, فی السما آسمان میں رکھی ہے, کہ جو کوئی آسمان تک پہنچے گا تو اس معرفت تک پہنچے گا. میں بیچ میں ایک بات مجھ سے آگے پیچھے ہو گئی اس کی معذرت چاہتا ہوں, پہلے معرفت کو بیان کر دوں پھر اس حدیث پہ آؤں گا دوبارہ بیچ کا, چونکہ ورنہ پھر یہ روایت سمجھ نہیں آئے گی. اس پاکیزگی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ معرفت ہے. پاکیزگی تک پہنچتے کیسے ہیں؟ معرفت کے ذریعے. جتنا جس کی معرفت ہوتی ہے وہ پاکیزہ تر ہوتا چلا جاتا ہے. معرفت کیا چیز ہے؟ علم کہہ لیجیے, پہچان کہہ لیجیے, حقیقت کا ادراک کہہ لیجیے. اس کی مثال قرآن کریم میں حضرت یوسف کی ہے. حضرت یوسف پاکیزہ ترین انسان تھے. حضرت یوسف کون ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے ایک مقام عطا کیا؟ حضرت یوسف کا وہ واقعہ, فقط اس واقعے کا بھی فقط ایک ٹکڑا مخصوص ہے آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے, کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو گھیرا اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی, قرآن کی آیات وغلقت الابواب, زلیخا نے دروازوں کو بند کر دیا. اب یہاں پر مفسرین نے بہت نکات بیان کیے ہیں, فقط ایک جملہ یا دو جملے بیان کروں گا. غلقت الابواب سے مراد کیا ہے؟ کہا گیا کہ اس نے دروازوں کو خود بند کیا, یعنی کہا کہ اپنی کنیزوں سے بند کروایا. وجہ اس لیے کہ اطمینان چاہتی تھی کہ اس کے سوائے کوئی اور یہاں پہ نہ ہو. توجہ کیجئے گا, اس سے کچھ نکات مقصود ہیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کھول کے بعد. وغلقت الابواب, اس نے دروازوں کو محکم بند کر دیا. جب محکم بند کرنے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ یہاں اس کے اور یوسف کے سوائے کوئی اور نہیں ہے, اس نے اپنے آپ کو یوسف پر آشکار کرنے کی کوشش کی. یوسف سے کہا ہی تلق, اب موقع ہے, اب آؤ میری طرف سبقت کرو, میری طرف بڑھو. حضرت یوسف کے سامنے ظاہری طور پر دروازے بند تھے, مگر یوسف یہ جانتے تھے کہ ان دروازوں کو اگر زلیخا نے بند کیا ہے تو میرا پروردگار ان دروازوں کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے, میرا پروردگار ان کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے. توجہ کیجئے گا, یہاں سے نکات کیا, نتیجہ کیا, نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کبھی ایسے گناہ کے ماحول میں پھنس جاؤ کہ جہاں تمہیں لگے کہ تمہیں ٹریپ کر لیا گیا ہے, تمہیں گھیر لیا گیا ہے, گناہ کا ماحول ہے, آمادہ گناہ ہے, اس وقت خدا وند عالم کی طرف توجہ کرنا. خدا ہر بند راستے کو تمہارے لیے کھول دے گا, ہر دروازے کو کھول دے گا. یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن کا وعدہ ہے. کسی بھی جگہ یہ مت سمجھنا کہ خدا وند عالم کی قدرت بھی اب محدود ہو چکی ہے. نہیں, خدا کون ہے کہ جو یوسف کو بند دروازوں سے نکال سکتا ہے؟ خدا کون ہے جو حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر تخت پر پہنچا سکتا ہے؟ خدا کون ہے جو حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کو دریائے نیل کے اندر راستہ پیدا کر کے راستہ طے کروا سکتا ہے؟ خداوند عالم وہ ہے۔ لہذا یوسف کو زلیخا نے دعوت دی، گناہ کی دعوت دی، کہا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یوسف نے کہا کہ نہیں، تیرا دیکھنے والا نہیں ہوگا، میرا دیکھنے والا موجود ہے، کیونکہ میرا دیکھنے والا وہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں اس کا ماننے والا ہوں جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر لمحہ میرے اوپر حاضر ہے، ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا غلقت الابواب وقالت ہی تلک، آؤ آگے بڑھو۔ حضرت یوسف نے ایک جملہ کہا، قال، اس نے حضرت یوسف نے کہا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہ احسن مسوایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہترین میرا پالنے والا ہے، مجھے بہترین دیکھ بھال میری کرنے والا ہے۔ عزیزوں، یہ حضرت یوسف نے اس موقع پر کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہ احسن مسوایا، وہ بہترین پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ یہ حضرت یوسف کی معرفت تھی۔ کیا معرفت تھی؟ حضرت یوسف نے اپنی پوری زندگی کو ذہن میں رکھا کہ میں کیا تھا، مجھے کس طرح بھائیوں نے مارنے کی کوشش کی، کس طرح مجھے کنویں میں ڈال دیا گیا، کنویں سے ڈلنے کے بعد میں مجھے کنویں سے باہر نکالا گیا، میرے بھائیوں نے دوبارہ آ کر مجھے چند دراہم کے اوپر بیچ ڈالا، میں اتنا قیمتی بنا کہ لوگوں نے مجھے خریدنے کے لیے قیمت لگانا شروع کی۔ یہ تمام زندگی کے اندر جو کچھ اچھائی میرے ساتھ تھی، وہ میرے رب نے میرے ساتھ کی ہے۔ اب جس رب نے میرے ساتھ اب تک اچھائی کی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی اچھائی کا جواب اچھائی سے نہ دوں؟ انہ احسن مسوایا، وہ میری بہترین دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ یعنی اس کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں کہ اگر تو ان دروازوں کو بند کر کے سمجھتی ہے کہ میں پھنس گیا ہوں، تو نے مجھے پھنسا لیا ہے، اور اگر میں تیرے کہنے پر عمل نہیں کروں گا تو سزا دے گی، تو میں اس سزا سے ڈر جاؤں گا، نہیں، میں اس سزا سے ڈرنے والا نہیں ہوں، چونکہ میرا رب وہ قدرت رکھتا ہے کہ اس نے کنویں سے مجھے باہر نکال دیا، تو تیری سزاؤں سے بھی بچا لے گا۔ انہو احسن مسوایا، یہ جو حضرت یوسف نے بیان کیا کہ وہ بہترین دیکھ بھال کرنے والا ہے، معرفت خدا کا نتیجہ ہے۔ پھر اگلی آیت کیا ہے کہ اگلی آیت میں یہ آیا کہ جب یہ سارا عمل انجام پایا، اگلی آیت کہتی ہے وحمت بہی، زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا۔ ایک ٹکڑا ہے یہاں پہ آیت کا، وحمت بہا لولا ارعا برہان رب، اگر یوسف نے خداوند عالم کی نشانیوں کو، یعنی معرفت کی منزل کو نہ پایا ہوتا، تو شاید یوسف بھی ارادہ کرتے۔ قرآن کی آیت ہے، لولا ان رأى برهان ربه، اگر معرفت نہ ہوتی، چونکہ اگر معرفت خدا نہ ہو تو پھر انسان سے توقع نہیں ہے کہ گناہ سے بچے، معرفت خدا ہی جو انسان سے گناہوں کا راستہ دور کروا دیتی ہے۔ اگر خدا کی معرفت نہ ہوتی، خدا کی نشانیوں کو نہ دیکھا ہوتا، خدا کے برہان کو نہ دیکھا ہوتا، تو شاید یوسف آلودہ ہوتے، لیکن چونکہ معرفت رب تھی، اس وجہ سے یوسف بچ گئے۔ بس عزیزوں، جو چیز انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے وہ معرفت ہے۔ مجھے اور آپ کو معرفت کے ذریعے سے پاکیزگی ملے گی۔ اس معرفت کا رستہ کیا ہے؟ اب اس روایت کو جو آپ کے سامنے پہلے بیان کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ نے بیان کیا کہ یہ معرفت آسمانوں میں نہیں رکھی ہوئی کہ جو آسمان تک صعود کرے گا وہ جا کر اس معرفت تک پہنچے گا، یا زمین کی تہوں میں چھپا کے نہیں رکھا گیا اس معرفت کو کہ جو زمین کے نیچے اترے گا وہ اس معرفت تک پہنچے گا، یا دریاؤں کے اس پار نہیں رکھا گیا کہ جو اس پار تک جانے کی صلاحیت رکھے گا وہ اس معرفت تک پہنچے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا پھر یہ معرفت کہاں ہے؟ کہا کہ خداوند عالم نے اس معرفت کو تمہارے دلوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تمہارا دل معرفت خدا کا ذخیرہ ہے، تمہارے دل میں یہ معرفت خدا ہے۔ تم اپنے دل کو اگر صاف کرنا شروع کر دو، اپنے دل کی تطہیر کرنا شروع کر دو، تو تم معرفت کے اس مرحلے پر پہنچو گے کہ اگر یوسف کی طرح تمام اسباب ظاہری طور پر بند بھی ہو جائیں، گناہ آمادہ ہو کر پوری اپنی زیبائش کے ساتھ سامنے آ جائے، تمہارے سامنے خدا کی معرفت اور محبت آئے گی، تم اس سے آسانی سے بچ کر نکل جاؤ گے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جب یوسف کی مانند گناہوں سے بچے گا تو خدا اس کو اپنا نیک بندہ قرار دے گا۔ پھر نیک بندہ قرار دے کر کیا کہے گا؟ کہ تو غلامی کے لیے نہیں ہے، تو نے اپنے اس عمل سے ثابت کر دیا کہ تو ہی ہے کہ جس کو مصر کی حکومت پر بیٹھنا چاہیے۔ مصر کی حکومت کا اختیار پھر یوسف کے پاس آ گیا۔ ایک وقت تھا کہ یوسف غلاموں کی طرح کھڑے تھے، ایک وقت اس ادب کے نتیجے میں وہ آیا کہ یوسف کے سامنے غلام ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے لگے۔ توجہ کی جگہ دیجیے، پاکیزگی کہاں سے ملی؟ معرفت خدا کے ذریعے سے۔ یوسف پاکیزہ ترین انسان ہے، اسی لیے خداوند عالم نے سورہ یوسف کو احسن القصص قرار دیا۔ اس پاکیزگی تک پہنچنے کے لیے عزیز دوستوں نوجوانوں معرفت چاہیے. جتنا خدا کی معرفت ہوگی اتنا انسان خطاؤں سے گناہوں سے دور زندگی گزارے گا, اور جتنا اس گناہوں سے زندگی دور ہوتی چلی جائے گی اتنا میرا اور آپ کا راستہ امام زمانہ کے لشکر میں بنتا چلا جائے گا. یہ خدا کے فیصلے ہیں, خدا کے وعدے ہیں, خدا اند عالم اسباب کے ذریعے سے کاموں کو کرتا ہے. بس آپ کی زحمت تمام کروں, اس معرفت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اب ایک تو راستہ جناب عیسیٰ نے بیان کیا کہ معرفت نہ آسمانوں میں چھپائی گئی, نہ زمین میں چھپائی گئی, نہ دریاؤں کے اس پار چھپائی گئی. اس معرفت کو تمہارے دل میں رکھا گیا ہے. اپنے دل میں متوجہ ہو کہ واقعی تمہاری زندگیاں جو اب تک گزری ہیں ان زندگی کے اندر آ کر دیکھو کہ خدا اند عالم کی محبتیں کتنی ہیں. اگر تمہیں تمہاری زندگی میں خدا کی محبت نظر نہ آئے تو ٹھیک ہے, خدا سے برگشتہ ہو جانا, رخ پھیر لینا خدا سے. لیکن اگر خدا کی محبت ہی جلوہ گر نظر آئے تو پھر کیا کرنا؟ پھر خدا کی محبت کا جواب کیسے دیا جائے؟ جیسے حضرت یوسف نے دیا کہ اس پروردگار نے مجھے غلامی سے نجات دی, اس پروردگار نے مجھے موت سے نجات دی, اس پروردگار نے مجھے بھائیوں کے حسد سے نجات دی, اس پروردگار نے اتنا کیا ہے میرے لیے, میں آئندہ کے لیے کیوں پریشان ہوں, اس گناہ سے بچ جاؤں گا, خدا مجھے اس خاتون کے شر سے بھی بچائے گا, اس کی قید سے بھی بچائے گا. اور خدا نے ایسا کیا عزیزوں, حضرت یوسف وہاں سے بچے. بس زحمت تمام کی, اس معرفت تک پہنچنے کا ایک راستہ اور ہے, وہ کیا ہے؟ انسان جتنا مؤدب ہو جاتا ہے, جتنا ادب والا بنتا ہے, اتنا زیادہ یہ معرفت اور حکمت انسان کو نصیب ہونا شروع ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ فَأَدِّبُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ, اللہ کے سامنے فقط ادب سے پیش آؤ, اللہ کے سامنے مؤدب ہو جاؤ. مؤدب ہونا یعنی سرنڈر ہو جاؤ. اس کی ایک مثال دوں, مثال یہ ہے مؤدب ہونے کی کہ آپ نے اور ہم نے پڑھا سورہ قرآن کے اندر ایک سورہ ہے سورہ لقمان. جناب لقمان کوئی نبی نہیں تھے. جناب لقمان کون تھے؟ جناب لقمان ایک حبشہ کے رہنے والے, ظاہراً سوڈان سے ان کا تعلق تھا, ایک سیاہ فام انسان تھے, سیاہ چہرہ انسان, سیاہ فام انسان. مگر کہاں تک پہنچے؟ اس معرفت تک پہنچے. کیسے پہنچے؟ ادب کے ذریعے. ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ انتہائی مؤدب تھے, کبھی کسی کو انہوں نے اپنی زبان سے برا نہیں کہا, کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی, کبھی اپنا جو آقا تھا اس کی نافرمانی نہیں کی. چونکہ جو آقا ہوتا ہے, ماسٹر ہوتا ہے, اس زمانے میں اس کی اطاعت فرض ہوتی تھی. جو ان کا آقا تھا کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی. نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, ہم سب کا بھی کوئی آقا ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب کا آقا ہے. کون ہے آقا؟ جس کے لیے کہا گیا کہ ہر روز دعائے عہد پڑھا کرو. کیوں دعائے عہد پڑھا کرو؟ تاکہ تمہارے تمہیں اپنے آقا کے بارے میں پتہ چل سکے. ہر روز دعائے عہد پڑھو. اس دعائے عہد کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ پروردگار میں آج کی اس صبح اپنے زمانے کے امام سے, اپنے مولا سے تجدید بیعت کر رہا ہوں, ان کی بیعت کا توق میری گردن پر ہے, یعنی میں اپنے زمانے کے امام کی بیعت میں ہوں, وہ میرے آقا ہیں, وہ میرے مولا ہیں. لہذا ہر زمانے کا غلاموں کا طریقہ کار کیا تھا؟ اپنے زمانے کے آقا کی اطاعت. ہمارا بھی یہ عمل ہونا چاہیے. بس حضرت لقمان مطیع تھے, مؤدب تھے. اس عبادت اور اس ادب کے نتیجے میں کیا ہوا؟ خداوند عالم نے انہیں ایک خصوصی معرفت تک پہنچایا. وہ معرفت کیا ہے؟ جس کو ہم حکمت کہتے ہیں. کیسے پہنچے؟ تو روایت بیان کرتی ہے کہ حضرت لقمان زمین پر سو رہے تھے, انتہائی مؤدب انسان تھے, کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی, کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا, جو بھی اس زمانے کی عبادت تھی ان کو انجام دیتے تھے. اس کے بعد زمین پر سو رہے تھے, دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے. آنے کے بعد جناب لقمان سے کہا, لقمان خداوند عالم نے تمہارے ادب کو قبول کیا, تمہارے ادب کی وجہ سے خداوند عالم نے تمہاری طرف دو چیزیں بھیجی ہیں, اور ان دو چیزوں میں تمہیں اختیار دیا ہے, دونوں میں سے جو چاہو لے لو. توجہ کیجیے گا, ان دو میں سے جو چاہو لے لو. پوچھا کون سی چیزیں؟ کہا ایک نبوت ہے اور دوسری حکمت ہے. چاہو تو نبوت کو اختیار کر لو, چاہو تو حکمت کو اختیار کر لو. حضرت لقمان نے کہا, نبوت میں قبول نہیں کرتا, میں حکمت کو اختیار کرتا ہوں. جناب لقمان کے ادب کے نتیجے میں خداوند عالم نے ان کو حکمت عطا کی, اور قرآن کریم نے بیان کیا, وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کسی کو بھی حکمت عطا ہو گئی اس کو خیر کثیر عطا ہو گیا. یعنی کائنات کی دولت پھر حکمت کے سامنے کچھ نہیں ہے, کائنات کی دولت پھر حکمت کے سامنے ہی چھے عزیزوں. یہ حکمت خداوند عالم نے جناب لقمان کو عطا کی. کب؟ جب وہ مؤدب تھے, جب انہوں نے ادب کیا, احترام کیا, خداوند عالم کے بنائے ہوئے اصولوں کا احترام کیا, خداوند عالم نے ان کے ادب کی بنیاد پر ان کو حکمت عطا کی. حکمت یعنی معرفت، اس معرفت کے ذریعے سے جناب لقمان اس مقام پر پہنچے کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد خدا وند عالم نے قرآن کریم میں ایک سورہ ان کے نام پر کر دیا، قرآن کریم کے اندر ایک سورہ جناب لقمان کے نام پر، ادب کے ذریعے سے۔ جب کوئی مؤدب ہو جائے خدا کے سامنے، خدائی اصولوں کے سامنے، تو پھر اس کو خدا وند عالم اضافی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مؤدب ہو جائے، ادب کا احترام، ادب اور احترام سے پیش آئے خداوند عالم کے خاص بندوں کے سامنے، تو پھر خداوند عالم اس کو ایک مقام عطا کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بعض افراد کا ذہن پہنچ گیا ہوگا میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ یہ ادب اور احترام ہے جو انسان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے، ادب اور احترام ہے خدا کا اور خدا کے مخصوص بندوں کا ادب اور احترام ہے جو انسان کو نجات عطا کرتا ہے۔ ایک طرف آپ نے لقمان کی زندگی میں سنا یہ ادب اور احترام لقمان کے کام آیا، خدا نے حکمت عطا کی۔ دوسری طرف اگر آ کر دیکھنا ہو کہ یہ ادب اور احترام کہاں کام آیا اور اس نے کہاں نجات عطا کی، تو اپنے ذہنوں کو کربلا لے جائیے اور کربلا میں جا کر حور کو دیکھ لیجئے۔ حور کا ادب، حور کا احترام حور کے کام آ گیا۔ خدا وند عالم کے مخصوص بندوں کا جب کوئی ادب اور احترام کرے تو پھر اس کو اضافی مقام ملتا ہے، اس کو ممتاز مقام ملتا ہے۔ حور نے کیا احترام کیا تھا؟ جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تھے کربلا کی طرف اور اس کے بعد امام کا حور سے سامنا ہوا، حور نے امام کی سواری کی لگام کو ہاتھ سے تھام لیا تھا اور اس کے بعد امام حسین سے کہا تھا کہ آپ کو یہاں سے اب آگے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، چونکہ مجھے پابند کیا گیا ہے کہ میں آپ کو یہاں روک لوں۔ اس موقع پر تاریخ میں بیان ہوا، مقتل کی کتابوں میں لکھا گیا، اس موقع پر امام حسین علیہ السلام کو غضب آیا، کسی نے بڑھ کر ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا۔ امام نے یہاں ایک جملہ کہا، کہا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیری ماں تیری عزادار بنے۔ عربوں کا دستور تھا جب کوئی یہ جملہ کسی سے کہتا تھا تو سننے والا پلٹ کر یہی جملہ اس کو بھی کہتا تھا، سکلت کا امک، تیری ماں تیرا داغ دیکھے، تیری ماں تیری عزادار بنے، یعنی تجھے موت آئے۔ حر نے پلٹ کر کہا، حسین میں آپ سے یہ جملہ پلٹ کر نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ عجب، توجہ کیجئے عزیزوں، فاطمہ کا ادب کیا حر نے، فاطمہ کا احترام کیا حر نے، نتیجے میں خداوند عالم نے کیا مقام عطا کیا حر کو۔ عزیزوں، جو مقام کربلا میں حر کو ملا وہ کسی کو بھی نہیں ملا۔ حر کو کیا مقام ملا؟ حر کہاں تھے اس وقت؟ لشکر یزید میں تھے۔ احترام فاطمہ کیا، ادب کیا فاطمہ کے نام پر، فاطمہ سامنے نہیں ہے، نام فاطمہ کا ادب کیا۔ میں اس لیے آپ کے سامنے کل بھی عرض کیا آج بھی کہ فاطمہ کو معمولی وسیلہ مت سمجھیے گا، معمولی مت سمجھیے گا، نام فاطمہ معمولی مت سمجھیے گا۔ اسی لیے ہمارے اماموں کے سامنے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اپنی بچی کے ساتھ آیا، اور امام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ روایت کہتی ہے امام کا چہرہ تھوڑا سا غمگین ہو گیا، امام نے کہا اب تو نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو یاد رکھ کبھی اس کو تماشا نہ مارنا، کبھی اس کے ساتھ تلخ لہجے میں بات نہ کرنا، اس کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کے نام کا ادب ہے، فاطمہ کے نام کا احترام ہے۔ حر نے فاطمہ کا ادب کیا، خداوند عالم نے کیسا مقام عطا کیا عزیزوں حر کو، کہاں پہنچایا؟ حر لشکر یزید میں تھے لیکن 9 محرم کی صبح کو جنگ کے آثار نمودار ہو گئے تھے، دشمن کی طرف سے جنگ کے لیے جو ہے طبل بجنا شروع ہو گیا تھا۔ امام حسین نے حضرت عباس کو بھیجا، عباس جائیے، جا کر ایک رات کی مہلت لے لیجئے۔ کیوں مہلت لے لیجئے؟ کیونکہ ایک رات خدا کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ کوئی میرے مولا سے پوچھے، مولا آپ کی پوری زندگی عبادت خدا میں گزرتی ہے، آپ کا کوئی لمحہ یاد خدا سے خالی نہیں ہے، آپ کا تو ہر آتا جاتا سانس یاد خدا میں ہے، مولا اضافی عبادت کیوں؟ شاید مولا کی طرف سے جواب آئے کہ ابھی حر اس طرف کھڑا ہوا ہے، مجھے حر کو ادھر لانا ہے، حر کو ادھر لانے کے لیے مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے۔ جب حر میرے خیموں میں اٹھنے والی آواز کو سنے گا، جب حر کے کانوں میں میرے خیموں سے اٹھنے والی قرآن کی آواز جائے گی، میرے اصحاب کا کردار آئے گا، تو حر کے دل کو خیال آئے گا کہ میں غلط سمت میں کھڑا ہوں۔ لہذا حر کو مہلت دینے کے لیے امام نے مہلت مانگی، شاید اور عزیزوں نتیجہ وہی ہوا کہ جب حر نے رات بھر امام حسین کے خیموں سے اٹھنے والی ان آوازوں کو سنا، قرآن کی تلاوت کو سنا، اصحاب کی عبادتوں کو دیکھا، حر کو محسوس ہوا میں غلط سمت آ گیا ہوں، حر کو محسوس ہوا کہ میں جہنم کی طرف ہوں، نتیجے میں حر نے اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پایا، اور جیسے ہی صبح عاشورہ ہوئی حر نے فیصلہ کیا کہ مجھے حسین کی طرف جانا ہے۔ یہ ادب حر ہے، حر کے ادب کا نتیجہ ہے۔ فقط یہاں تک بات رکی نہیں عزیزوں، چونکہ حر نے فاطمہ کا احترام کیا تھا، تو فاطمہ کون ہے؟ جو قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے والی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو بھلائی کرے اس کو بھلائی کے ساتھ بھلائی کا جواب بھلائی سے دینا چاہیے۔ حر نے اس عالم غربت میں فاطمہ کا احترام کیا تھا، فاطمہ بھی حر کو ایسے نہیں چھوڑیں گی۔ اب کیا ہوا؟ جب صبح عاشور آ گئی اور امام کے خیمے میں آ گئے، امام کے پاس آ گئے، حر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، حر نے امام سے آنے کے بعد کہا ہے، میرے مولا اب میں اس دشمن کی طرف پہلے جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنی شرمندگی کو مٹاؤں، آپ مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ عزیز و حر میدان میں گئے اور اس کے بعد جنگ لڑی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حر کی پیشانی پر آ کر یا پتھر لگا یا تیر لگا اور حر زمین کربلا پر گر گئے، اور گرنے کے بعد امام حسین ان کے سرانے پہنچے۔ سرانے پہنچنے کے بعد حر کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، ما اخطات امک اذ سمیتک حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، تیری ماں نے تیرا نام حر غلط نہیں رکھا تھا، تو اس دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی حر ہے۔ اس کے بعد امام نے دیکھا کہ حر کی پیشانی سے خون رکتا نہیں ہے، مولا نے اس پہ کپڑے باندھنا شروع کیے، مگر کسی کپڑے سے حر کی پیشانی کا خون رکا نہیں۔ عزیزو، مولا نے اپنی جیب سے رومال فاطمہ کو نکالا، وہ رومال جو فاطمہ زہرا کا رومال تھا، اس رومال فاطمہ کو حر کی پیشانی پر باندھا گیا۔ اس رومال کے بنتے ہی حر کا خون بہنا رک گیا۔ میں کہوں گا یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، حر نے تو نے فاطمہ زہرا کا احترام کیا تھا، فاطمہ بھی اب تجھے اس طرح نہیں چھوڑیں گی، تیری پیشانی پر رومال فاطمہ بن گیا۔ قیامت میں جب حر عالم محشر میں آئیں گے، حر کی پیشانی پر رومال فاطمہ بندھا ہوا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، عزیزوں جو مؤدب ہو جائے اہل بیت کے سامنے، اس کو ایسے ادا کیا جاتا ہے۔ بس فاطمہ زہرا کی مصیبت کا تذکرہ تھوڑا سا ہو جائے، عزیزو فاطمہ زہرا کی مشکلات کتنی زیادہ ہیں، فاطمہ زہرا کی مشکلات کو کل آپ نے سنا، فاطمہ زہرا نے خود کا سبت علیہ مصائب لو انھا سبت علیہ میں سرنا لیالیا، بابا روشن دنوں پہ مصیبتیں پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتے وہ دن۔ عزیزو فاطمہ زہرا کی مصیبتوں میں کس کس چیز کا ذکر کیا جائے، ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں اور التماس دعا۔ بشار مکاری کی یہ روایت ہے جس کو شیخ عباس قمی نے نقل کیا، کہتے ہیں بشار کہتا ہے، میں کوفہ میں امام صادق کے پاس گیا، امام صادق کی خدمت میں گیا، میں نے دیکھا امام صادق کے سامنے خورما رکھا ہے، کھجورے ہیں، امام ان خورموں کو کھا رہے ہیں، کھجوروں کو کھا رہے ہیں۔ امام نے مجھ سے کہا، بشار آ میرے ساتھ ان کھجوروں کو کھانے میں شریک ہو جا۔ کہتا ہے میں نے مولا سے کہا، مولا میں کھجور نہیں کھا سکتا ابھی۔ کہا کیوں؟ کہا میں راستے میں آ رہا تھا، ایک دردناک منظر میں نے دیکھا ہے، اس کی وجہ سے میرے دل میں ابھی تکلیف ہے، میں ان کھجوروں کو نہیں کھا سکتا۔ مولا نے ایک جملہ کہا، کہا بشار تجھے ہمارے اس حق کا واسطہ جو تیری گردن پر ہمارا ہے، میں تجھے اس کھانے میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ بشار کہتا ہے، آ کر میں مولا کے ساتھ بیٹھا، ایک خرما اٹھایا۔ مولا نے کہا، بشار راستے میں کیا منظر دیکھ کر آیا ہے جس کی وجہ سے اتنا مضطرب ہے، اتنا پریشان ہے، اتنا غمگین ہے؟ کہنے لگا، مولا میں راستے میں آ رہا تھا، آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یہ بنی امیہ کے افراد حکمران، یہ بنی امیہ کے سپاہی ایک خاتون کو زد و کوب کرتے ہوئے لے کر جا رہے تھے، خاتون کو پکڑا ہوا تھا، اسے مار پیٹ کرتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ میرا دل بڑا دکھا کہ اس خاتون کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ آخر کیا قصور ہے، اس خاتون کو کیوں مارا گیا، کیوں مار کر لے جا رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، فاطمہ کے غم میں آئے ہیں، فاطمہ کے غم کا احساس کرتے ہوئے آئے ہیں۔ بشار کہتا ہے، میں نے مولا کو بیان کیا، مولا جب میں نے پوچھا لوگوں نے کہا یہ خاتون راستے سے جا رہی تھی، چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسلا، یہ زمین پر گری، جب زمین پر گری اس کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے کہ فاطمہ زہرا جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، جنہوں نے آپ کو زمین پر گرایا، خدا ان لوگوں کو معاف نہ کرے۔ ارے اتنا جملہ سننا تھا، بنی امیہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا۔ امام سجا، امام مصادق کی کیفیت ہوئی عزیزوں، امام نے اس تشت کو چھوڑا، بے ساختہ رونا شروع کر دیا۔ امام اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ امام نے اس کے بعد کہا بشار آ مسجد سہلا چلے، ارے اس خاتون کی رہائی کے لیے دعا کریں۔ میں کہوں گا اے میرے مولا، ایک خاتون کی اذیت کا سن کر آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے مسجد سہلا میں جا کر اس کی رہائی کی دعا کی، اے میرے مولا، ارے علی مرتضیٰ سے پوچھئے جب علی کے سامنے زہرا کو تازیانہ مارا گیا تھا، جب علی کے سامنے زہرا زمین پر گری تھی، علی کے دل پر کیوں؟
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارِ الٰہی استغفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، تمام مراجع اعظام کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔